حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اگر محترم محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور آج پہلی مجلس ہے، یکم محرم الحرام ہے، ماہ غم و اندو ہے، نواسۂ رسول اور ان کے رفقاء اور شہداء کی یاد میں کربلا کے چاہنے والے اپنے اپنے مقامات پر دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں مختلف انداز اور غم اور اسلوب کے تحت غم حسین کو برپا کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے اور امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقاء اور اسراء کربلا کے مقاصد، خصوصاً شہادت امام علی مقام کے مقاصد کو زندہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اس غم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس واقعے کو تابد حیات بخشنے کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے خاندان رسالت سے محبت اور مودت کرنے والوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آئے مجیدہ کے ذیل میں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مدد کرو. اس آئے مجیدہ کے تحت اللہ نے محبان و پیروان اہل بیت پر یہ لازم و واجب کر دیا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے ایام کو شایان شان طریقے سے منائیں، اور ماہ محرم الحرام ان مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جسے جس کا فضل، جس کی شرافت، جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پر عیاں کر دی ہے. اور اس مہینے کے آغاز میں، ابتدائی 10 دنوں میں، اور 10ویں محرم الحرام یعنی روضہ عاشورہ کو نواسۂ رسول کا میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ در حقیقت شہادت پانا عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. وہ لمحہ فکریہ اس بنا پر کہ وہ کیا حالات تھے کہ جس کے تحت نواسۂ رسول کو قتل کیا گیا، وہ کون لوگ تھے، وہ کیا مقاصد تھے، وہ کیا سازش تھی کہ جس کے تحت دامن رسالت کی زینت حسین ابن علی کو کربلا میں بھوکا و پیاسا ذبح کیا گیا. یہ وہ سوالات ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو چیز محبان اہل بیت علیہم السلام کے ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے، ان کی فکروں کو بیدار کرتی ہے، انہیں خواب غفلت سے حیات باشعور عطا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز اول سے معاویہ ابن ابی سفیان کی موت سے لے کر یزید کے تخت نشین ہونے تک، اور یزید کے اقرار بیعت لینے سے لے کر 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام روز عاشورہ تک، اپنے بیانات میں مسلسل ایک ایسی عقلی اور عرفانی تحریک کے راستوں اور اصولوں کے خد و خال کو واضح کرتے رہے، کہیں واشگاف الفاظ میں، کہیں مختلف انداز اور کنایوں کے ساتھ اپنے مقاصد کو بیان کرتے رہے. چونکہ اول محرم ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ قدر گفتگو میں ان مجالس ادا کے مقاصد عالیہ کے سلسلے میں کروں کہ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے. اور اس عشرہ مجالس میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے آخر الزمان کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کی غیب گوئی، یعنی آخری زمانے سے متعلق مولا کائنات نے، منبر سلونی کے خطیب نے جو غیب گوئیاں کی ہیں، جو غیب کے اسرار کو فاش کیا، وہ کیا ہیں، اور آخری زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کیا لاہ عمل اور راہ عمل دیا ہے. تو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی، انشاءاللہ موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن قدر گفتگو ان مجالس ادا کے مقاصد کے عنوان سے کہ یہ مجلسیں کیوں کی جا رہی ہیں، مجلس کس کے غم میں برپا کی جا رہی ہے؟ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے. کیوں؟ جن کو 61 ہجری میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آخر وجہ کیا تھی نواس رسول کو شہید کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ یزید ابن معاویہ ایک غلط راستے کے تحت غیر اسلامی اصولوں سے صد در صد منافی اور متصادم راستے کے اور اصولوں کے نتیجے میں تخت پر بٹھایا گیا. میں اپنے الفاظ کی نزاکت کے لیے آپ کی سماعت کی توجہ کا طالب ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امیر ما قبل نے یزید اپنے بیٹے کو ناحق اصولوں کے خلاف، ناحق اصولوں کے تحت غیر شرعی موازین کے سراسر خلاف ایک ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالتے ہوئے کہ جس کی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی، توجہ رکھیے گا، یعنی بادشاہی اور مورثی حکومت کہ نہ انبیاء کو یہ حق حاصل رہا کہ اپنے بعد اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو جانشین قرار دیں، نہ سنت الہی اس بات کی اجازت دیتی ہے کسی نبی کو کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا، توجہ رکھیے گا، ہم نے تمہیں نبی بنایا اب تم اپنی مرضی سے اپنا وصی و جانشین تلاش کر لو، کسی نبی کو یہ اجازت نہیں. تو بس یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب عام نبیوں کو اجازت نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے خلیفہ اور وصی و جانشین کا انتخاب کر لے، جو سید الانبیاء ہوگا اسے کیسے اجازت ہو جائے گی، اسے کیسے اجازت ہو جائے گی؟ تو ایسے اصولوں کے مطابق ایک حکومت بنائی گئی اور اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو تخت نشین کیا گیا. اور پھر امام حسین سے اقرار بیعت لیے کہ صد در صد 100% 100% غیر اسلامی اور غیر قرآنی حکومت. خوب پتہ چل گیا، اب جو اقرار بیعت لیا جا رہا ہے وہ بھی صد در صد ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی کی جگہ پر قبضہ کر لے، قابض ہو جائے، ہتھیار لے، خود یہ فعل نادرست ہے، عقل و شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، خدا اس کی اجازت نہیں دیتا، اب اس غصب شدہ جگہ پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی، یزید چور راستے سے آیا، بلکہ یوں کہوں یزید کو چور راستے سے بٹھایا گیا. توجہ ہے عزیزان گرامی، یزید کو چور راستے سے بٹھایا گیا، چور راستے سے آیا. چور راستہ یعنی وہ راستہ جو اللہ نے مقرر نہیں کیا، وہ قانون، وہ حکومت جو جس کی تائید اللہ کی طرف سے نہیں، نبی کی طرف سے نہیں، قرآن کی طرف سے نہیں. تو اب اس تخت پر برا جمان ہونے کے بعد اگر یزید بیعت لیتا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی نادرست ہے، اس کی بیعت لینا بھی نادرست ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور پھر ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں،
قیام کرتے ہیں عزیزان گرامی. بہت سے لوگ سنجیدہ ہیں اس قیام کے لفظ سے، کہتے ہیں کہ امام حسین نے قیام نہیں کیا. دیکھیں قیام کی مختلف تعبیریں ہیں، شکلیں ہیں، مراحل ہیں. قیام صرف تلوار نکالنے کو نہیں کہا جاتا، قیام کسی کے مد مقابل آنے کو نہیں کہا جاتا، قیام کسی کے خلاف مسلح جدوجہد کو صرف نہیں کہا جاتا. قیام کی مختلف تعبیریں ہیں، کسی کے خلاف گفتگو کرنا بھی قیام ہے، توجہ رکھیے گا. کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دینا بھی قیام ہے. کسی کے لیے در حقیقت اس کے پوشیدہ نکات کو جو غیر اسلامی ہیں اس کو بیان کرنا بھی قیام ہی کی شکل ہے. اب بہت سے لوگ ہیں جن کو امام حسین کے قیام سے الرجی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب قیام کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے کوئی مسلح جدوجہد کی ہے، نہ مولا کے پاس لشکر ہے، نہ لاؤ لشکر ہے، نہ امام کے ساتھی ایسے ہیں، نہ اسلحہ ایسا ہے، تو پھر قیام کا کیا معنی ہے؟ عزیزان گرامی، قیام کا مطلب یہ ہے کہ امام عالی مقام در حقیقت یزید اور یزیدی حکومت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدائی حکومت نہیں ہے، وہ قرآنی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں، وہ شرعی موازین کے مطابق نہیں ہیں. لہذا جو چیز شریعت سے ہٹ جائے، قرآن سے ہٹ جائے، خدا اور رسول کے راستے سے ہٹ جائے، حسین اس کی طرف کبھی متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. امام عالی مقام نے جو قیام فرمایا ہے وہ ان اصولوں کے تحت ہے جن اصولوں کے تحت ابراہیم نے اپنے زمانے کی طاقت کے سامنے قیام کیا تھا. وہی اصول حسینی تحریک میں کار فرما ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کی تحریک میں کار فرما نظر آتے ہیں. حسینی تحریک انہی اصولوں پہ گامزن ہے کہ جس کے خد و خال، جس کے اصول، جس کے ضوابط ہمیں رسول اللہ کی تحریک میں نظر آتے ہیں. حسینی تحریک اور حسینی قیام کو سمجھنا ہے تو مولا کائنات کے 25 سال صبر و سکوت کو دیکھنا ہوگا. وہی اصول علی مرتضی کے کہ جو غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کے لیے نقل کیے گئے، علی ان اصولوں کے تحت رسول کے جانشین بنے، اور بننے کے بعد جب آپ کا حق خلافت غصب کیا گیا تو مولا خاموش نہیں بیٹھے، 25 سال قیام کر کے اپنے حق کو در حقیقت منوا کر دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ مجاہد وہ ہوتا ہے، حق والا وہ ہوتا ہے، اگر تلوار ہو تو قیام کرتا ہوا نظر آتا ہے، بستر رسول پہ سو جائے تو قیام کرتا ہوا نظر آتا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کی تحریک رسول اللہ کی تحریک کے ذیل میں معنی دیتی ہے، اور امام حسین کا قیام مولا کائنات کے قیام کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. امام حسن کے قیام کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کا قیام سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ سیاسی اور جغرافی حالات مختلف تھے لیکن ہر امام نے اپنے دور میں قیام کیا ہے. امام سجاد کا قیام اپنے زمانے کی طاقت کے مطابق، جو اس زمانے کے 80 اصولوں تھے کچھ اور تھے، امام صادق کے کچھ اور تھے، امام موسیٰ کاظم کے کچھ اور، ہر امام نے اپنے زمانے میں قیام کیا ہے. لہذا یہ الرجی دور ہونی چاہیے کہ امام نے قیام نہیں کیا، امام نے قیام کیا ہے. قیام کی مختلف تعبیر و شکلیں ہیں. درود جی محمد و آل محمد پر. ان مجالس ادا کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا مقصد ہے. اگر مجلس کے مقصد میں اور حسینی شہادت کے مقصد میں ذرہ برابر انحراف آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجلس حسینی راستے سے الگ ہو گئی. توجہ رکھیے گا، ہماری مجلس حسینی راستے سے الگ ہو گئی. ضروری ہے کہ جب یہ دیکھنا ہو کہ ہماری مجلس حق کے مطابق ہے، حقیقت کے مطابق ہے، ہماری مجلس حسین ابن علی کی ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقاصد کو سامنے رکھنا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر, مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. خواش تو پہلی محرم میں اگر آپ کی صلواتوں کا یہی انداز ہو رنگ رہا تو میں تو نو محرم تک آپ کے ساتھ چلوں گا, تو کیسے ساتھ دیں گے؟ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. بس مجلس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جو امام حسین کا مقصد تھا. اور امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح امت. توجہ رکھیے گا, یہ اصلاح کا لفظ ذہن میں رہے جو ہمارا موضوع ہے, یعنی آخر الزمان کے متعلق علی کی غیب گوئی. توجہ رکھیے گا, علی نے غیب گوئی کی ہے, غیب کی خبریں دی ہیں مولا کائنات نے, ائمہ نے علم غیب کے مالک ہیں اللہ کی اجازت سے. توجہ رکھیے گا, اللہ کی اجازت سے غیب کے مالک ہیں. اس غیب کے پردے سے علی نے کچھ خبریں ہم تک پہنچائی ہیں جو ہمارا موضوع ہے, وہ اس کا مقصد بھی اصلاح ہے. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی نو دنوں میں, انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایدانِ گرامی, امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت. مدینے سے نکل رہے ہیں, محمد ابن حنفی آئے, کہا کہ مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا نے کہا کہ اللہ کی رضا کے خاطر اب کوچ کا ارادہ ہے. امام عالی مقام نے اپنے دست مبارک سے یہ وصیت تحریر فرمایا, ہذا ما اوصى الى اخي محمد ابن حنفیہ. یہ وہ وصیت ہے جسے حسین ابن علی فرزند زہرا فرزند علی اپنے ہاتھ سے تحریر کر رہا ہے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام. انما خرجت, پوری تفصیل ہے اس میں, میں صرف ایک جملہ ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کیا کہا مولا نے؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, توجہ رکھیے گا, نجات کے لیے نہیں, توجہ رکھیے گا, نجات کے لیے نہیں, اصلاح کے لیے. فی طلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے جد نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. توجہ رکھیے گا, مولا نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا نے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے قربانی دی ہے, یہ دراصل عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں آ گیا ہے, بلکہ ڈالا گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسلسل غیر اسلامی روایات اور تہذیب کو ہمارے اندر ڈال رہے ہیں, ہمارا ہی لباس, ہماری زبان, ہماری ہی شکل و شمال اختیار کر کے. توجہ رکھیے, مجلس کا مقصد ہی یہی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن, یعنی دشمن کون؟ معاویہ مثلا, جو مولا علی کا دشمن تھا, مثلا کون؟ یزید, مثلا شمر, اگر علم لے کے آ جائے, توجہ رکھیے گا, تو آپ کیا کریں گے, کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے اچھا جناب مولا کا علم لے کے آیا ہے, چلا زداری کرنے دو. ممکن ہے؟ ممکن نہیں. عزیزان گرامی, تو دشمن رسول, تو دشمن آل رسول, اے شمر, اے یزید, تو دشمن قرآن, بظاہر علم لے کے آ گئے تم, سینہ زنی کرتے ہوئے کالے لباس پہن کر, ہماری ہی باتیں, ہمارے ہی نعرے, ہمارے ہی شعار. ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسینی, سچا حسینی, ایسے یزیدی اور شمر کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر مسافہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ یہ ڈھانگ ہے, یہ منافقت ہے, یہ جھوٹ ہے. توجہ رکھیے گا, آج کچھ ایسے ہی لوگ ہمارے درمیان آ کر غیر اسلامی روایات کو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, توجہ رکھیے گا, اپنی دنیا کو تعمیر کرنے کے لیے, مجلس اعضا کو تجارت گاہ بنانے کے لیے, کہ جس کے نرخ پہلے سے طے کر لیے جائیں, جس کے پیسے پہلے سے طے کر لی جائے, جس کی اجرت اور فیس پہلے سے طے کر لی جائے, اور پھر نہ دینے اور دینے پر ایک ہنگامہ برپا کر دیا جائے. یعنی تم خون حسین سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو, اپنے ڈرائنگ روم کے صوفوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہو, اپنی گاڑیوں کے ماڈل کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو, اپنے بینک بیلنس کو زیادہ کرنا چاہتے ہو, توجہ رکھیے گا, جو بھی اس قسم کی گفتگو کرے اور تجارت بنا لے مجلس حسین کو, مصائب حسین کو, سمجھ جائیے گا وہ ہمارا نہیں ہے, وہ دانستہ یا دانستہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. لہذا ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے قربانی دی ہے. یہ عیسائیوں کا نتیجہ ہے, ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے صعوبت برداشت کی, سولی پہ لٹکے اور اللہ کے پاس چلے گئے. امام حسین نے بھی امت کے گناہ بخشوانے کے لیے, توجہ رکھیے گا ذہن گرامی, گفتگو آپ کی سنی میں سے بہت تیزی کے ساتھ گزارا, درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امام حسین سے پوچھئے مولا آپ کا مقصد کیا ہے, اصلاح امت, مجلس سے اصلاح امت کا پیغام جانا چاہیے, مجلسوں کے مقاصد کی اصلاح مجلس سے ہوگی, معاشرے کی اصلاح مجلس سے ہوگی, مرد و زن کے کردار کی اصلاح مجلس سے ہوگی, حکومت کی اصلاح مجلس سے ہوگی, ذرائع ابلاغ کی اصلاح مجلس سے ہونی چاہیے, زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو. اب یہ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر حکومت کو تنقید کریں, مثلا ذرائع ابلاغ پہ بیٹھ کر؟ جی ہاں, یہ مجلس کا در حقیقت ایک وظیفہ ہے, کیونکہ امام نے کہا میں اصلاح امت کے لیے. آیا امت کے شعبے نہیں ہیں؟ شعبے ہیں, جب شعبے ہیں تو پھر اصلاح کا کام بھی مجلس سے ہونا چاہیے. آپ پوچھیں کہ مولانا دلیل کیا ہے؟ میں رسول اللہ کی وہ مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, حسین چراغ ہدایت ہے, توجہ رکھیے گا, چراغ ہدایت ہے. ہدایت دینے والا چراغ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی من پسند چیزوں کو دکھائے, توجہ رکھیے گا, اندھیرے میں چراغ لے کے چلتے ہیں تو وہ گل بھی دکھاتا ہے, خار بھی دکھاتا ہے, دوست کو بھی آیا کرتا ہے, دشمن کو بھی آیا کرتا ہے. حسینیت اس چراغ کا نام ہے. معاشرے میں لے کے چلو گے تو حکومت بد کردار ہوگی, تو آیا ہو جائے گی. حسینی چراغ کا کام یہ ہے, حکومت کی اصلاح کرے. معاشرے میں لے کے نکلو گے, معاشرے کی برائیوں کی اصلاح کرتی ہوئی چلی جائے گی. ذاتی کردار پہ آؤ گے تو ذاتی کردار کو رفعت بلندی عطا کرتی ہوئی چلی جائے گی. یہ ہے
سلام 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 یا حسین, سلام 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 یا حسین.
اب چراغ لے کے نکلے آپ, کیا ہوگا؟ چراغ آپ کی من پسند چیزوں کو نہیں دکھائے گا, وہ کانٹا بھی دکھائے گا, گل بھی دکھائے گا, پتھر بھی دکھائے گا, اور پھولوں کا سیج بھی دکھائے گا جو آپ کے راستے میں ہے. حسین چراغ کا نام ہے, حسین ہدایت کا نام ہے, مجلس ہدایت و امت کا نام ہے, توجہ رکھیے گا زندہ گرامی. لہذا یہ مجلس کا در مجلس کی شان ہے کہ وہ اصلاح امت کا کام کرتی ہے, تو مجلسوں کو دیکھنا ہے. تو جس کی مجلس مقصد حسین سے جتنا قریب ہوگی وہ مجلس حسینی مجلس ہوگی, لیکن جس کی مجلس ذاکر کی یا بانی مجلس کی مقصد کچھ اور ہو جائے, اچھا جی ہمارے یہاں لوگ بڑے آ جائے, لوگ معیار ہو گئے, مجلس کا معیار کیا ہو گیا؟ لوگ ہو گئے. فلاں خطیب کو لے آئیے, جی بڑا چرب زبان ہے معذرت کے ساتھ, بڑے نعرے لگوا دے گا, مجلس اٹھ جائے گی, واہ واہ سبحان اللہ. فلاں ذاکر کو لے آئیے, وہ گانوں کی دھنوں پر آپ کو قصیدے سنا سنا کر جی علی حیدر کے نعرے لگوا دے گا, مجلس ہو جائے گی. معیار دیکھیے تبدیل ہو گئے, مجلس کا معیار کیا ہو گیا؟ خطیب ہو گیا، مجلس کا معیار کیا ہو گیا، چار پانچ گاڑیوں کا خطیب کا قافلہ ہو گیا، جس کی چار پانچ گاڑیاں آ گئیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی فلائٹ ہے بھائی جی، یہ پبلک کے ریمارکس ہیں، یہ بڑی چیز ہے، یہ مولوی ذاکر بڑی چیز ہے، یہ تو چار چار پانچ پانچ گاڑی میں آتا، معیار کیا ہو گیا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرف دعوت دے رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، یہ کچھ نہیں معلوم، معیار بدل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری مجلس معیارات حسینی سے، حسینی اصولوں سے ہٹ رہی ہے، اور انہی مجلسوں سے در حقیقت اصلاح امت کا پیغام دینا ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ تمہید گفتگو تھی، اصلاح ہے، جہاں غلطی نظر آئے وہاں حر بن جاؤ، جہاں غلطی نظر آئے وہاں اعتراف کر لو، ذات میں یا معاشرے میں، اور معاشرہ ہم سب سے مل کے بنا ہے، میں بھی معاشرے کی ایک یونٹ اور اکائی ہوں، آپ سب بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہ معاشرہ ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، سماج ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، میڈیا ایسا ہے، حکومت ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خود کوشش کی اپنے آپ کو بدلنے کی؟ توجہ رکھیے گا، اگر ہر شخص یہ عہد کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، معاشرہ ایک حصہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ زیدانی کلامی اصلاح امت کا پیغام دیا، مولا کائنات کی آخر زمان سے متعلق پیشن گوئیاں یا غیب گوئی، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع کو لے کے ہم چل رہے ہیں سورہ والعصر کی تفسیر میں، توجہ رکھے گا۔ اس میں بھی ایک لازم و ملزوم ایک نقطہ ہے جس کو آپ کے سامنے آیا کرنا چاہتا ہوں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر دور کا انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں، الا الذین آمنوا، چار صفات دی قرآن نے، قرآن صامت نے چار صفات دی، اور ان چاروں صفات کا مجموعہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ کربلا میں انسان تنزل کی طرف سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یزیدی لشکر میں اور حسینی لشکر میں انسان حر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر کے شیطانی اصولوں پر گامزن ہوتے ہوئے افراد دکھائی دے رہے کربلا میں، اور کہیں خدائی اور قرآنی اصولوں کے مطابق جنگ کو مرتب کیا جا رہا ہے۔ تو کربلا کیا ہے؟ کربلا ہمارے سامنے حق و حقیقت کو بیان کرنے والی عزیز گرامی، آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو زحمت کا سامنا نہ، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی سی زحمت کے لیے، شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی مومنین تک، ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر دور کا انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، چار صفات قرآن نے بیان کی، الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لانے والے، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کرنے والے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ چار صفات اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھ لیے کہ کون اس آئے مجیدہ کا مزاق کامل ہے۔ اب چونکہ تمام زمانے کا انسان گھاٹے میں ہے، آخری زمانے کا انسان بدرجہ اولا نقصان میں ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو وارث انبیاء، وارث اولیاء، وارث اوصیاء، یعنی ہمارے بارہویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کم سے کم امام زمانہ کے لیے تو انسان ایسی صلوات بھیجے کہ آپ کے ایمان کی نشاندہی کر سکے کہ آپ اپنے زندہ امام، حاضر امام کے لیے درود بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے گرمی ہے، مجھے احساس ہے موسم بہرحال گرم ہے، میں بھی تین تین چار چار چیزیں اوڑھ کے آیا ہوں، لیکن جو ہے گرمی مجھے بھی تنگ کر رہی ہے، آپ کو بھی تنگ کر رہی ہے، لیکن یہ ظاہری گرمی جو ہے وہ حسینیوں کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ماشاء اللہ، چار صفات بیان کی ہیں۔ آخری زمانے میں چونکہ امام نے ظہور کرنا ہے، وہ خدائی وعدے جو آدم سے ہوئے، موسیٰ سے ہوئے، عیسیٰ سے ہوئے، نوح سے ہوئے، ابراہیم سے ہوئے، تمام انبیاء، 124,000 انبیاء بشمول رسول اللہ سب سے جو وعدے ہوئے، ان کو عملی جامہ پہنانے کا وقت اور عصر اور زمانہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ آخری زمانے کے لیے میرا مولا 1400 سال قبل گفتگو کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ کہیں گے مولانا آپ نہیں ہیں، موضوع کیوں منتخب کیا کہ آخر الزمان سے متعلق علی کی غیب گوئی؟ آخر آخر الزمان میں، آخری زمانے میں ایسی کون سی خصوصیت ہے، ایسے کون سے سور خواب کے پل لگے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، رسول اللہ نے اور ہر ہر امام نے اپنے دور میں آخری زمانے کے لوگوں کے متعلق گفتگو کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آخری زمانے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، توجہ رکھیے گا، ممکن آپ میں سے کوئی ایک ہو، میں بلا شبار کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک ہو جو 313 میں سے امام کا ساتھ دینے والا ہو، میں بلا شک و شبہ عرض کر رہا ہوں، آخری زمانے کے لوگوں کے لیے امام نے جو کچھ کہا اس لیے کہا کہ ان میں سے 313 نکلیں گے، لہذا ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے ایسے اقوال پیش کیے۔ انشاءاللہ فضائلی نکات میں کل سے عرض کروں گا کہ غیب سے متعلق امیر المومنین نے کیا کیا کہا ہے، علی کے علم کے بارے میں، توجہ رکھیے گا، علی کے علم کے بارے میں سرکار دو جہاں نے کیا کیا احادیث نقل کی ہیں، توجہ، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سماعت کی نظر کروں گا، لیکن آج صرف موضوع سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ آج تمہید گفتگو ہے آخر الزمان سے متعلق علی کی غیب گوئی، آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام نے آنا ہے، اور امام کے آنے سے پہلے امام کے مد مقابل صوفیانی اور شیطانی لشکر در حقیقت تیاری کر رہے ہیں فائنل مقابلے کے لیے، مارکہ حق و باطل کے لیے۔ ہو نہیں سکتا کہ حق کا نمائندہ تو تیاری کرے اور باطل جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے۔ اگر میں آپ کو شواہد پیش کروں، آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ دشمن کی جانب سے امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کو روکنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، نظریہ انتظار کے مستحکم اصولوں کو ڈھانے کے لیے جو سازشیں اپنوں اور غیروں کی طرف سے دانستہ اور نادانستہ دونوں طریقوں سے کی جا رہی ہیں، آپ کی نیند حرام ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اسرائیل کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر ڈسکس کیا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے، تبادلہ افکار ہوتا ہے کہ کسی طرح اس منتقم خون حسین کا راستہ روکا جائے۔ منتقم خون حسین کون؟ جو انتقام لینے والا ہے، جو آ کر انتقام لے گا حسین ابن علی کا، خاندان زہرا سے قتل ہونے والے، شہید ہونے والے ہر مظلوم کا انتقام آ کر لے گا وہ منتقم آل محمد۔ لہذا اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک وجہ یہ ہے، حق و حقیقت، دین، شریعت کا اصلی چہرہ، حکومت الہیہ جس کا وعدہ رہا تمام انبیاء سے، اوصیاء سے، اولیاء سے، اس کی حقیقی شکل نظر آئے گی۔ عدل و انصاف جس کی انسانیت ہمیشہ تشنا اور پیاسی رہی، اس کو بنیاد، جس بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر انسانیت کے ارتقاء اور ایمان کی تکمیل کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ ولایت علی کے اس نعرے کے لیے جو غدیر خم کے میدان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی تصدیق کے مطابق، اللہ اور خدائی تصدیق کے مطابق زبان رسالت مآب سے جو ولائی نعرہ جاری ہوا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہاں سے ولایت اور وصایت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی حقیقی شکل انقلاب امام زمانہ میں دکھائی دے گی. اس کی حقیقی شکل دکھائی دے گی. اس ولایت علی کے نفاذ کے لیے علی کا فرزند مہدی آئے گا اس مہدی کا راستہ روکنے کے لیے. لہذا مولا کی پیشن گوئیوں کو اس اینگل اور اس زاویے سے دیکھیں. مولا آپ جتنی بیٹھے ہیں مجھے آپ کا نام نہیں پتا, مجھے اتنا پتا آپ کے دل میں محبت اہل بیت, بس آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, دیوبندی ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, کوئی بھی ہیں, کسی بھی مسلک سے, ذات سے, نسل سے آپ کا تعلق ہو مجھے نہیں معلوم. یہاں جو فرش ادا پہ آیا ہے وہ بس حسینی بن کے آیا ہے, یہی ہمارے لیے بہت ہے. ہم اس کے ماضی کو نہیں دیکھتے. یہ جتنے آئے ہیں توجہ رکھیے گا, یہ سب کیوں آئے ہیں؟ تاکہ مقصد کربلا زندہ رہے. اجان گرامی, مولا علی اپنا اپنا نام ذہن میں لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ اے فلاں ابن فلاں, علی 1400 سال پہلے تیرے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گیا ہے تاکہ تو, یعنی میں, یعنی ہر شخص اپنے آپ کو محسوس, میری مائیں بہنیں سب میری آواز سنیں, ہر شخص اپنے ذہن میں نام دہرائے, فلاں ابن فلاں, مثلا صادق رضا تقوی ابن ابو القاسم, تیرے لیے تیرے مولا نے ایک پیغام دیا 1400 سال قبل. کس لیے؟ کہ ایک بیٹا آنے والا ہے جو میری ولایت کے نفاذ کے لیے قیام کرے گا, ظالموں سے انتقام کے لیے قیام کرے گا, مظلوموں کا حق دلانے کے لیے قیام کرے گا, انسانیت کے ارتقاء کے لیے قیام کرے گا, دین کے نفاذ کے لیے, شریعت کے اصول کو مستحکم کرنے کے لیے قیام کرے گا. لہذا تیری ذمہ داری ہے اے سننے والے مجھ سمجھ کہ اپنے مولا کے ان فرامین پر جان و دل سے توجہ کروں. کس لیے؟ تاکہ میں اپنے آپ کو تیار کروں. مولا نے کیا کہا ہے؟ آخری زمانے والے جو فتنے ہوں گے, جو سازشیں ہوں گی, جو تحریکیں ہوں گی, جو امتحانات ہوں گے, جو آزمائشیں ہیں جن میں مبتلا کیا جائے گا مومنین اور اہل ایمان کو. بس عزیز نگر میں یہ بھی میں نے گفتگو تباب کی. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں, آخری زمانے کے لوگ بھی گھاٹے میں ہیں, سب سے زیادہ نقصان ان کو ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری زمانے میں ہیں. کہیں کوئی جس طرح موسیٰ پیدا نہ ہو جائے, تلواریں چلائی جاتی رہی, موسیٰ پیدا نہ ہو. توجہ رکھیے گا, موسیٰ پیدا نہ ہو, لیکن خدا نے کہا اے فرعون مجھ سے ٹکر مت لے, موسیٰ پیدا ہوگا اور تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا. اصول ہے. اب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی, بس میں نے مجلس تمام کی اور مصائب کی طرف آ گیا. آخری زمانے سے متعلق بہت ذمہ داری عزیزہ نے کری, ہر حسینی کی, ہر محب کی, ہر پیروکار کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے مولا کے فرامین کو غور سے سنیں کہ مولا آخری زمانے سے متعلق کیا غیب گوئی کر کے جا رہے ہیں اور ان غیب گوئیوں کا مقصد کیا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا, لیکن ایک چھوٹا سا, ایک چھوٹی سی عاجزہ نظر خاص ہے, اس لیے کہ مسلسل اس کے بعد ہمیں دو مجلسیں ہیں, یعنی مغرب کے بعد سے لے کر رات 12:30 ایک بجے تک مسلسل ہماری مجلسیں ہیں, اور اس حقیر کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم فرشادہ کی خدمت کر سکیں. لیکن اگر مومنین کا تعاون رہے گا تو یہ مجلس اگر ٹائم پہ شروع ہوگی, ان تقریباً 7:30 ہم اپنے گفتگو کا آغاز کر دیں تاکہ ایک گھنٹہ میکسیمم جو ہے آپ کی سما خراشیں کر کے ہم اپنی اگلی مجلس اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ وہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو. اس کے بعد پھر راستے بھی تو لانی ہیں, ٹریفک بھی ہے, تمام چیزیں ہیں. تو میں مومنین سے دستبستہ ایک خادم فرشادہ ہونے کی حیثیت درخواست کروں گا کہ وہ اس طرح تشریف لائیں کہ 7:30 جو ہے ہم زیب ممبر ہو کر اپنے گفتگو کا آغاز کر سکیں. آج محرم آ گیا, آپ کے ارادے آگے ہیں, کام پیچھے رہ گئے. حسین کی ادا کے لیے, حسین کے فرش کو بچھانے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے, یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا, یہاں جوتے لے کے مت آئیے گا کبھی. میری آپ سے درخواست ہے, جو فرش ادا بنائیں کبھی تو جوتا لے کے نہ آئیں. یہ تقدس ہے فرش ادا کا. پہلی محرم ہو گئی, محرم کا چاند حسینی کاروان نے سفر میں دیکھا تھا. بہت سے دل مغموم ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں. کیوں؟ ماہ غم آ پہنچا,
ادا کے دن نہ پہنچے. کہوں حسین کی غریب ماں کو پرسلامی کے دن نہ پہنچے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو آپ دیدہ ہوتی ہیں. روایات میں امام حسین کے ذکر پہ گریے کی بات کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو خدا سے کہیں خدا میری آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں, میری آنکھوں نے جو گناہ کے منظر دیکھے ہیں, میری آنکھوں نے جو ناموں پر نظر ڈالی وجہ سے میرے آنسو خشک ہوئے ہیں, اے خدا توبہ کرتا ہوں میرے آنسوؤں سے میری دوستی کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ فرش ادا پہ آئے ہو مادر حسنین کو پڑھوا دے رہا ہے. حسین گرامی توجہ رکھیے گا, امام حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے لیکن حسین دلوں میں زندہ ہے. کبھی الوداع نہیں کہتے, الوداع وہ کہتا ہے جس کو یقین کہ حسین چلے گئے. حسین اور حسینیوں کا رشتہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا, کبھی جدا نہیں. 8 ربیع الاول بھی آ جائے گی ہم الوداع نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ الوداع وہ کہے جو جدا ہو, حسینی وہ ہے جو حسین کے ساتھ زندگی بسر کرے. بس حسین گرامی آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں محرم 40 دن پہلے چلنا کرو. ان سے پوچھا آغا یہ چلنا کیسے ہوگا؟ کہا گناہوں سے پرہیز کرو تاکہ تمہاری آنکھوں کو مصائب حسین گریے کا رزق عطا کیا جائے. اللہ اکبر. یہ رزق جو آنکھوں کو ملا ہے گریے کا, یہ رزق ہے, یہ عنایت الہی ہے, یہ سنت رسول ہے. میں آئے ہیں, جنم لیا ہے حسین نے, پیدا ہوا ہے حسین, رسول اللہ کے آغوش میں آیا, اذان و اقامت کہی, لینے کے بعد ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. جناب زہرا نے پوچھا بابا جان آخر کیا وجہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر جب آپ کے گھر میں دوسرا شہزادہ آیا ہے, چاند اترا ہے, آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہ آنسو بہانا کس کی سنت ہے؟ یہ سنت رسول ہے, سنت سید الاوصیاء ہے. توجہ رکھیے گا, ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا فاطمہ تمہیں نہیں معلوم یہی مولود در حقیقت ایک دن کربلا میں آئے گا جسے 3 دن کا منہ کا پیار شہید کیا جائے گا. اجرکم اللہ. ہاں رونے کے دن اپنی آوازوں کو آزاد کر دیں, کوئی جھجک کوئی شرم کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. امام نے دعا کی ہے ان آوازوں کے لیے جو حسین کے غم میں زور سے ہائے حسین کہتی ہیں, ہائے حسین کہتی ہیں. توجہ رکھیے گا. بس عزیزانِ گرامی مختصر پڑھ رہا ہوں مصائب, انشاءاللہ کل سے تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کریں مومنین سارے وقت حاضر ہو جائیں تاکہ ہم اپنے مطالب کو اور مصائب کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. عزدار ہو. پہلی محرم کے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ روانگی کے مصائب ہیں, بڑے قیامت کے مصائب ہیں مدینے سے روانگی, اس لیے کہ وہ حسین جو دامن رسالت میں پرورش پا رہا ہے, مدینے میں رہا, پلا بڑا, جوان ہوا, مجاور قبر رسول ہے, جب رسول کی یاد آئے, جب رسول کی خوشبو سونگنے کا مشتاق حسین مسجد نبوی چلا جاتا ہے, قبر مبارک پر جا کر حاضری دیتا ہے, جب کبھی ماں کی یاد آتی ہے, اللہ اکبر, حسین ماں کی قبر پہ چلے جاتے ہیں. مگر ایک وقت آیا کہ اب امت نے مدینے میں رہنے نہیں دیا. ایک دفعہ رات کی تاریکی میں قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا نانا جان یہ امت جفاکار اب مدینے میں رہنے نہیں دیتی, نانا اپنے پاس بلا لو. آواز آئی حسین تیرے لیے اللہ نے شہادت کے درجات مقرر کیے ہیں. ادادار و ماں کی قبر پر آئے, جب آپ کسی سے جدا ہوتے ہیں تو کتنا گریہ ہوتا ہے, نمان نہ معلوم کب ملاقات ہوگی. حسین کو علم ہے جس سفر پہ جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہے. حسین اسرار غیب کا جاننے والا ہے, سب نہیں جانتے حسین جانتا ہے, لہذا حسین کی جدائی سب سے اور سب کی حسین سے بہت فرق ہے عزیزان گرامی. بس ایک ایک کر کے لوگوں کو علم ہوا کہ کل صبح حسینی کاروا جانے والا ہے. جس کو جب جتنا موقع ملا آ کر حسین کے پاس اپنا درد دل بیان کر رہا ہے. بس عزیزان گرامی ماں کی قبر سے حسین رخصت ہو گئے, قیامت کے لمحات ہوں گے. عزادارو عزادارو یہاں پر ایک تخیل میرے ذہن میں آتا ہے, جب ماں کی قبر سے جدا ہو رہے ہوں گے تو شاید قبر سے آواز آئی, حسین یاد رکھنا مدینے میں تیرے بابا کے سامنے جلتا ہوا دروازہ اور تیرے بھائی کی شہادت اور ہے, اور میدان کربلا میں خیام کا جلنا سکینہ کے تماشے لگنا اور ہے. شاید ماں نے کہا حسین اپنے دل کو مضبوط کر لینا. ارے تیری ماں جب در و دیوار کے درمیان پسی تھی, ارے گھر کی چار دیواری میں تھی, سر پہ چادر تھی, بچے قریب تھے, شوہر نزدیک تھا, مگر ہائے حسین تیری کربلا, ارے سر سے چادریں چھنیں گی, ارے خیام کو آگ لگے گی, ارے بیویاں کھلے سر, ارے میدان کربلا میں منتشر ہوں گی. اللہ اکبر. ماں سے رخصت ہوئے حسین, قافلہ رواں دواں ہونے کو ہے. ایک ایک محرم آتی ہے, ایک ایک مستور آتی ہے, ایک ایک شہزادی آتی ہے. اس کا والی و وارث آگے بڑھ کر اپنی ماں بیٹی یا پھوپھی و بہن کو سوار کرتا ہے. اچانک حسین ابن علی کے خان میں آ کر عباس علمدار نے سرگوشی کی. امام جو کرسی پہ تشریف فرما تھے اچانک کھڑے ہو گئے, حسین کھڑے قد کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا, اب الفضل العباس نے ندا دے دی, اے مدینے والو اپنی نگاہیں نیچے کر لو, اپنی چھتوں سے اتر جاؤ, علی اکبر اور محمد قناتوں کو کس ڈالو. ارے اب بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے, ارے حسین بنت علی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, چادر میں ملبوس کالے برقعے میں. ارے شہزادی کونین کی شہزادی آہستہ آہستہ قدم بڑھتی ہوئی محمل کے پاس آئی. علی اکبر نے اپنے زانو کو زمین پر رکھ دیا, بی بی نے ایک قدم مبارک ایک قدم مبارک علی اکبر کے زانو پہ رکھا, دوسرا محمل پہ رکھا. لیکن ایسے نہیں, ایک اور مندر کشی, بس آخری لمحات آخری جملے دے رہا ہوں. ایک ہاتھ سے چوبے محمل کو تھاما, دوسرے ہاتھ سے ابو الفضل العباس کے بازو کو تھاما. ہم بازو سمجھ گئے نا, بازو سے کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیں, یہ مدینہ ہے, یہاں بنت علی نے بازو کو تھاما. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بی بی سوار ہوئی, پردہ ڈال دیا, کوچ کا حکم ہو گیا. میں کہوں عباس یہ سواری یاد رکھنا, یہ منظر یاد رکھنا, ایک وقت آئے گا کربلا میں تیری یہی بہن سوار ہوگی, مگر کوئی نہ ہوگا. آج قناتوں کا انتظام, آج سر پہ چادر, آج پردہ دار محملیں, مگر گیارہ محرم ہوگی. ارے جب زینب تنہ تنہا سوار ہوگی, فرات کی طرف رخ کرے گی, اے بھائی عباس بڑی شان سے کو لے کر.